السلام علیکم، یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ایئر پروگرام جہارن کے ساتھ میں ہوں اسد حسن، پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ اسور امام اور انجینئر ہیں نشوان کیلی۔ آج کے اس پروگرام میں چار موضوعات پہ ہم بات کریں گے۔ پاکستان کے وزیر اعظم کا چین کا دورہ جو مکمل ہو چکا ہے، اس کے کیا نتائج رہے، پاکستان نے کیا حاصل کیا، چین کی توقعات کیا ہیں۔ پروگرام کا ہمارا دوسرا حصہ ایران پر امریکہ کی اثر نو پابندیاں جن پہ عمل درآمد شروع ہو چکا ہے، خاص طور پہ ایران کی تیل کی صنعت کے اوپر اور اس کی انڈسٹری کے اوپر کیا اس کے اثرات ہوں گے معاشی طور پہ ایران کے اوپر اور اس خطے کے اندر بھی، اور پھر ایران کے ساتھ جو کاروبار کرنے والے ممالک ہیں ان کے اوپر۔ پروگرام کا ہمارا تیسرا حصہ امریکہ کی سیاست پہ ہم بات کریں گے۔ وسط مدتی انتخابات اور کچھ گھنٹے باقی ہیں اب پولنگ کا عمل شروع ہونے میں، دیکھنا یہ ہے کہ ان انتخابات کے نتیجے میں ایوان کے اوپر کن جماعتوں کا کنٹرول رہتا ہے۔ پروگرام کے آخر میں ہم بات کریں گے سپورٹس کرکٹ۔ پاکستان کی مسلسل 11ویں سیریز میں فتح، نیوزی لینڈ کے خلاف ایک اور کلین سویپ، T20 کے اندر اور کئی ایک ورلڈ ریکارڈ، اور ون ڈے سیریز کے لیے ٹیم کا اعلان کر دیا گیا ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ چلتے ہیں پروگرام کے پہلے حصے کی جانب۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان چین کے دورے پہ ہیں، تقریباً 5 دن کا یہ دورہ تھا اور کافی ان کی وہاں سے جو رپورٹس ہوتی رہی، انگیجمنٹ رہی۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس دورے میں پاکستان نے حاصل کیا کیا ہے۔ جو مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا اس میں بتایا یہ گیا ہے کہ ایک تو یہ کہ چین نے پاکستان کے اوپر زور دیا ہے کہ وہ قیام امن کے لیے خطے کے اندر بھارت کے ساتھ بات چیت کے ذریعے اپنے تنازعات ختم کریں اور تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ نیوکلیئر سپلائر گروپ میں پاکستان کی شمولیت کے لیے چین نے پاکستان کی حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ اور ایک اور جو ڈیولپمنٹ میڈیا میں رپورٹ ہو رہی ہے کہ پاکستان اور چین کے درمیان جو تجارت ہوگی وہ اب امریکی ڈالر کی بجائے چینی کرنسی یوان میں ہوگی۔ سو اس کے کیا اثرات ہیں اور ایسا کیوں کیا گیا ہے، بعض اخبارات اور میڈیا اس کو وار اگینسٹ ڈالر کے نام پہ بھی تحریر کر رہی ہیں، اس کا بھی ہم جائزہ لیں گے۔ اور مجموعی طور پہ یہ دورہ، اس میں پاکستان نے کیا حاصل کیا، انالیسس کے لیے، تجزیے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل محمد، ریسرچ فیلو وتھ سینٹر فار انٹرنیشنل اسٹریٹجک اسٹڈیز۔ یہاں فیلو وہ ایسوسیٹ رہ چکے ہیں جیمز مارٹن سینٹر فار نان پرولیفریشن کے ساتھ امریکہ کے اندر۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں مسعود ستار صاحب، سینئر صحافی ہیں ایسوسیٹیڈ پریس آف پاکستان کے لیے، بیورو چیف رہ چکے ہیں بیجنگ کے اندر۔ سو چین کی جو اپروچ ہے، سیاست ہے اور اس کا جو لین دین کا طریقہ ہے، اس کو بھی وہ سمجھتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اور کچھ دیر بعد ہمارے ساتھ ہوں گی پروفیسر راونی ٹھاکر، یہ چائنا ایشوز کی ایکسپرٹ ہیں دلی یونیورسٹی کے اندر۔ سو ان سے ہم معلوم کریں گے کہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات چین کے لیے کیوں کر اہم ہیں۔ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم۔ مسعود ستار صاحب، کئی ایک چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ بہت سارے معاہدے ہوئے ہیں، لیکن ایک جو توقع ڈیولپ کی گئی تھی باقاعدہ کہ شاید پاکستان کے لیے کوئی بیل آؤٹ پیکیج ہے، وہ پیکیج تو نظر نہیں آیا، معاہدے کافی ہیں، اور پھر چینی کرنسی ین میں بزنس کرنے کی بات ہے۔ کیا حاصل کیا ہے پاکستان نے اس دورے میں؟
السلام علیکم۔
جی وعلیکم السلام۔
تمام وائس آف امریکہ کے سامعین کو مسعود ستار کی جانب سے سلام۔ جناب، بات یہ ہے کہ یہ جو دورہ ہوا ہے عمران خان صاحب کا، ہمارے پرائم منسٹر کا، اس میں جن چیزوں کا ہم نے ذکر کیا ہے وہ آلریڈی امپلیمنٹ ہو رہی ہیں۔
جی،
مثال کے طور پہ آپ نے یوان ٹریڈ کا ذکر کیا، یوان ٹریڈ تو آلریڈی ہو رہی ہے۔ اچھا، اس کا جو والیوم ہے وہ کہتے ہیں ہم نے بڑھا دیا، تو اٹس اوکے، اس سے جو ہے دونوں ممالک کو فائدہ ہوگا، اور میرا خیال ہے پاکستان کو اس سے زیادہ فائدہ ہوگا ایز کمپیئر ٹو چائنا۔ اس میں جو یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ہماری کرنسی جو ہے پچھلے چند ہفتوں میں بے انتہا ڈی ویلیو ہوئی ہے، اور اگر سے ہم اس کو ڈالر کے ٹرم میں چائنا سے وہ اپنا ٹریڈ کرتے تو وہ اس میں جو ہے پاکستان کو لامحالہ نقصان ہوتا۔ تو یہ یوان کی صورت میں جو ہے ٹریڈ کرنے سے پاکستان کو فائدہ ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک دوسرے معاہدوں کا تعلق ہے، آپ نے جیسے کہا بیل آؤٹ کا، تو یہ موجودہ حکومت کا مسئلہ یہ ہے کہ دے ٹاک مور ڈو لیس۔ میں اتنی اس میں جو ہے نا لفظ میں جو ہے ان کو وہ کمپیٹ کروں گا، مطلب یہ بے انتہا جو ہے باتیں کرتے ہیں، اور ایک دفعہ تو شاید آپ نے رپورٹ پڑھی بھی ہوگی، چائنیز امبیسڈر ان پاکستان، انہوں نے میڈیا سے بات کی، انہوں نے کہا کہ بھائی چائنا جو ہے وہ ایکشن زیادہ کرتا ہے، پبلسٹی نہیں چاہتا۔ اور یہ میں نے وہاں پر بھی دیکھا، اس کی کئی وجوہات ہیں جو مجھ سے چائنیز تھے تھنک ٹینک کے ہیں وہ, اور دوسرے بھی چائنیز گورنمنٹ کے فارن منسٹری کے وہاں کے جو آفیشیل ہیں وہ جو مجھ سے آف دا ریکارڈ بات کرتے ہیں, ان کا جو ہے وے آف ورکنگ جو ہے وہ اٹ از کوائٹ ڈفرنٹ دین پاکستان. پاکستان میں اگر سے تھوڑا سا بھی کوئی اچیومنٹ ہو تو وہ ٹی وی چینل پہ ڈرم بیٹ کر کر کے تھکتے نہیں ہے. چائنیز جو کہتے ہیں یار تم نے ہم سے کام لینا نا, ہم نے
یہ تو آپ نے اپروچ کی بات کی, لیکن اب ذرا ہمیں بتائیے گا کہ کیا کہنا چاہیے کہ پریکٹیکلی پاکستان کو کیا ملا ہے, کیونکہ عمران خان تو یہ کہتے تھے کہ وہ زیادہ باہر کے دورے نہیں کریں گے, پورے 5 دن کے لیے وہاں پہ چین میں موجود رہے ہیں, اور بہت زیادہ بظاہر میڈیا اطلاعات کے مطابق لگ رہا تھا کہ حکومت اس دورے سے بہت زیادہ توقعات رکھتی ہے. سو کیا آؤٹ کم رہی آپ کے خیال میں؟
دیکھیں میڈیا کی جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں نا, جہاں تک میری انفارمیشن ہے یہاں سے صرف ایک پرائیویٹ یا دو پرائیویٹ چینل کے نمائندے گئے تھے, ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ سارا جو ہے وہ آفیشیل میڈیا کور ہوا ہے. کیا کین یو ایکسپیکٹ کہ کوئی مطلب آفیشیل میڈیا کہہ گا کہ جی یہ جو ہے وہ دورہ یہ کامیاب نہیں رہا؟ آپ ان ٹرم دیکھیں نا, آپ کے سامنے آیا ایوری چیز. آپ نے جیسے کہا کہ جی وہ انہوں نے کہا تھا بیل آؤٹ پلان کا, انہوں نے جو میں نے پڑھا میڈیا میں وہ امکان لفظ یوز کیا, پاسبلٹی کیا کہ ہم یوں بھی کر دیں گے, ہم یوں بھی کر دیں گے, ہم یوں بھی کر دیں گے. تو اچیومنٹ آئی ڈونٹ تھنک اٹ از ٹو مچ فرام دس وزٹ, بلکہ میں تو یہ کہوں گا جو اچیومنٹ پاکستان کو ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ وی سالویج سی پیک, کیونکہ جیسے اس گورنمنٹ نے آتے کے ساتھ جو اس کے ساتھ مکھیا ادھیڑنے شروع کیے تھے سی پیک کے, تو میں تو یہ کہوں گا فرینکلی اسپیکنگ کہ جو سی پیک کو سالویج کر دیا گیا یہ دس از اے بگ اچیومنٹ.
تو کیا وہ بکھیے اس دورے میں سلے ہیں یا نہیں سلے؟
جی وہ تو اب دیکھیں نا, آج ہم پرائم منسٹر صاحب شام کو رات کو پہنچیں گے, تو اس کے بعد جو پھر ایسا ایسا جو ہے نا یہ سب بخیے اڑیں گے تو پتا چلے گا کہ کیا
واپس آئیں گے, تفصیلات بتائیں گے. انفارمیشن منسٹر بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ واپس آئیں گے اور پھر وہ بریفنگ دیں گے, اور پاکستان کے فائنانس منسٹر بھی بریفنگ دیں گے. فیصل محمد صاحب بہت شکریہ آپ کا. آپ کے خیال میں یہ دورہ کیسا رہا, کیا آؤٹ کم آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے, اور ابھی تک آپ کے سامنے کیا کچھ آیا ہے؟
بہت شکریہ صاحب. جنرل صاحب کے دورے سے توقعات بہت باندھ لی گئی تھی, اور پاکستان ایک طرح سے پاکستانی حکومت جو موجودہ ہے یہ کوشش کر رہی تھی کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو مذاکرات شروع ہونے والے ہیں پرسوں بروز بدھ, اس سے پہلے اگر چین کی طرف سے کچھ مالی امداد مل جاتی ہے معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے وہ پاکستان کی نیگوشیٹنگ پوزیشن جو ہے وہ بہتر کر دے گی آئی ایم ایف کے ساتھ, لیکن پاکستان کی وہ توقعات پوری نہیں ہو سکی. امیڈیٹلی چائنا نے کوئی اکنامک سپورٹ کا اس طرح اناؤنس نہیں کی, بلکہ یہ کہا کہ سپورٹ آگے مستقبل کے اندر ہوگی, اس کے لیے مزید مذاکرات کی ضرورت ہے. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ چین بھی پاکستان کے جو آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات ہوں گے اس پہ نگاہ رکھے گا اور دیکھے گا کہ وہ کس وقت پہ جاتے ہیں. ہاں ایک چیز کا جس کا پاکستان کہہ سکتا ہے کہ اس کو کامیابی آئی وہ یہ تھا کہ پاکستان اور چائنا کا تجارتی خسارہ 10 سے 11 ارب ڈالر پہ جاتا ہے, جو کہ پاکستان کے ٹوٹل تجارتی خسارے کا تقریباً 35 سے 40% ہے. چائنا نے اس کے اوپر کہا ہے کہ ہم ایگریکلچر پروڈکٹس کو اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے پروڈکٹس کے لیے مزید مارکیٹ ایکسس دیں گے, اس سے پاکستان کا تجارتی خسارہ تھوڑا سا کم ہونے کی امید ہے. ابھی ہم یہ نہیں کیا بتا سکتے کہ کتنا اس کی کوانٹیفائی کر کے ہم نہیں بتا سکتے کتنا ہوگا, لیکن وہ کم ہوگا, اس سے کرنٹ اکاؤنٹ پہ تھوڑا سا فرق پازیٹو فرق پڑے گا.
اب ذرا دوسرا جو اسٹریٹجک ایک اینگل ہے, نیوکلیئر سپلائر گروپ میں پاکستان کی شمولیت, اس کی حمایت کا ارادہ کیا ہے چین نے کہ اگلے اجلاس میں اس کے اوپر وہ سپورٹ کریں گے, اس سے پاکستان کو کیا گین ہوتا ہے؟
دیکھیں نیوکلیئر سپلائر گروپ سے جو چین جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ آئی ہے اس کے اندر پہلی دفعہ یہ ہے کہ اس میں کافی حد تک کہا گیا ہے کہ نیوکلیئر سپلائر گروپ کے اندر ایک میکنزم پہلے بنایا جائے, اور جو پاکستان کی پوزیشن رہی ہے یہ کرائیٹیریا بیس ہونی چاہیے, آپ کرائیٹیریا بنائیں اس کے بعد جج کریں انڈیا اور پاکستان کا کیس, بجائے کہ انڈیا کو ڈائریکٹلی دینے سے. چین کا پبلکلی آ کر کہنا کہ وہ پاکستان کو سپورٹ کرتے ہیں پاکستان کے پوزیشن کو اسٹرانگ کرتا ہے, لیکن دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ چین صرف ڈٹرمن نہیں کرتا نیوکلیئر سپلائر گروپ کے اندر, نیوکلیئر سپلائر گروپ کے اندر کنسنسس کے ساتھ ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے, اس پر تمام 48 ممالک کا یس ووٹ ہونا لازمی ہے.
جی
چین کے ایک نو ووٹ کی وجہ سے معاملہ رکا ہوا تھا, اب اسی طرح باقی تمام ممالک کا بھی چین کے ساتھ ایگری کرنا لازمی ہے, جو کہ ابھی اس کے امکانات ہمیں کم لگتے ہیں کہ اس میں خاص طور پہ امریکہ اور یورپ, ان کی اپوزیشن برقرار ہے فی الحال.
جی مسعود سردار صاحب, نیوکلیئر سپلائرز گروپ کے لیے پاکستان کی حمایت کیا فرق پڑے گا اس سے؟ जी मसूद सत्तार साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी सत्तार साहब,
है बनना पॉसिबल नहीं है। हाँ एक बात है, ड्यूरिंग माई स्टे इन चाइना, जब मैं उधर 2006 से 2014 तक रहा था, तो वहां पर चाइनीज काफी इस सिलसिले में इनफॉर्मल मीटिंग्स करते थे मुख्तलिफ कंट्रीज से, मैंने देखा उसमें कुछ ऑस्ट्रेलिया के भी रिप्रेजेंटेटिव थे, जर्मनी के भी थे। वहां पे चाइनीज थिंक टैंक्स ने बहुत स्ट्रांगली जो था पाकिस्तान का केस प्लीड किया कि पाकिस्तान डिजर्व करता है कि उसको भी जो है न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप का मेंबर बनाया जाए। लेकिन बात फिर वो वहीं आकर के शुरू हो जाती है कि जो यूरोप और अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका है, वो जब तक आप उनको कन्विंस नहीं करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है कि वो जो है ना वो करे। और जो मेरे साथी फैसल ने बताया कि ये एग्रीकल्चर की फील्ड में, तो टू बी वेरी फ्रेंड, मैं उधर था, वहाँ चाइना से जो चीज पाकिस्तान चाइना को एक्सपोर्ट करेगा या चाइना पाकिस्तान से इंपोर्ट करेगा, उसमें जो सबसे बड़ा एग्रीकल्चर एरिया में जो स्टम्बलिंग ब्लॉक है वो है क्वारंटीन। मैंने देखा वहाँ पर पाकिस्तानी मैंगो जो है वो दो चार मरतबा इंपोर्ट किए गए, लेकिन वो उनको जो इंपोर्टर था वो बहुत पुराना वहाँ पाकिस्तानी वहाँ सेटल हुआ है, वो चाइना से मुख्तलिफ कंट्रीज को एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे थे, स्पेशली सेंट्रल एशियन कंट्रीज को। तो उस बेचारे को काफी अच्छा नुकसान उठाना पड़ा क्योंकि वो क्वारंटीन से क्लियर नहीं हुआ। तो ये जो एग्रीकल्चर के बारे में जो एग्रीमेंट या वो हुआ है उसमें इट विल टेक एटलीस्ट 5 to 10 years।
जी ऑफ कोर्स, इसके अलावा जो है वो पाकिस्तान के अगर सप्लायर्स भी हैं या पाकिस्तान के जो प्रोड्यूसर हैं, एक्सपोर्टर हैं, उनको भी क्वालिटी के ऊपर भी फोकस करना होगा। हमें ज्वाइन किया है प्रोफेसर रवनी ठाकुर साहिबा ने, चाइना इश्यूज की एक्सपर्ट हैं। प्रोफेसर साहिबा, बात हम बुनियादी तौर पर कर रहे थे पाकिस्तान के वजीर आजम के चीन के दौरे के, सो इससे पहले तो जो बायलिटरल उनकी इंगेजमेंट की बात थी, लेकिन दो इश्यूज ऐसे हैं जिनका ताल्लुक भारत से और उस पूरे खित्ते से, बल्कि पूरे ग्लोब के साथ भी बनता है। अभी इस लम्हे हम बात करें न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में शमूलियत के लिए चीन ने पाकिस्तान की हिमायत की बात की है कि वो अगले जो इजलास होगा उसमें वो पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा। कैसे एनालाइज करेंगी इस पेशरफ्त को, क्या पाकिस्तान के नुक्ते नजर से ये?
जहाँ तक हिंदुस्तान का सवाल है, मैं दो मुद्दे उठाना चाहूंगी। पहले तो जहाँ पे हिंदुस्तान के स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट एनालाइज कर रहे हैं इस बात को समझने की, आपके नए प्रधानमंत्री इमरान खान जी का विजिट जो गया चीन में, हम उसको ज्यादा सक्सेसफुल नहीं समझ रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि पाकिस्तान अपना पेशा उनके जो डाउट्स थे सेपक पे, उनके जो डाउट्स थे कि जो डेट वो उठा रही हैं उसके बारे में कोई बातचीत ही नहीं हुई। हम इसके बारे में गलत भी हो सकते हैं क्योंकि अंदरूनी क्या बात हुई हमें मालूम नहीं, पर जो नतीजे प्रेस में आ रहे हैं, जो अग्रीमेंट पब्लिकली दिखाई जा रहे, उसमें हम नहीं समझते हैं कि पाकिस्तान की जो अपने मुद्दे, जो अपनी उनकी फरमाइशें थी वो सच में सामने आई है। चीन का जोर सेपेक को बढ़ाने में ही रहा है। चीन ने ये भी गारंटी नहीं दी कि हम पाकिस्तान की आर्थिक समस्याओं को हल करने में मदद करेंगे, जबकि ताकि उनको आईएमएफ के पास ना जाना।
सही, 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 सही।
इस बात से हम समझते हैं कि इमरान खान चाहे शायद थोड़े मायूस होके आए होंगे।
ठीक है,
जहां तक एनएसजी का मुद्दा रहता है, इसमें हिंदुस्तान को कोई आश्चर्य नहीं है। हमने पहले भी चीन का यही रवैया रहा है, जब पहली एनएसजी मीटिंग हुई थी, जब अमेरिका ने इंडिया का केस आगे रखा था, तब भी चीन का यही मुद्दा।
सही, सो इससे कोई तशवीश नहीं है खास तौर पे?
जी, हम नहीं समझते हैं कि इसमें कोई नई बात आई है। अब भी इंडिया का हम समझते हैं कि उनका ज्यादा अहम है। इंडिया हैज ऑलरेडी बीन एक्नॉलेज्ड एज अ सेमी न्यूक्लियर पावर बाय यू नो जो हुए, तो खैर आगे क्या होगा इसका हम कहना नहीं चाहेंगे। पर लेकिन जहां तक एनएसजी का सवाल है, चीन को भी ये मद्देनजर रखना पड़ेगा कि एक कारण जिसलिए पाकिस्तान को एनएसजी नहीं दिया जाता वो एक कि पाकिस्तान में जो भी उनका न्यूक्लियर पावर बना है वो चीन के द्वारा दौरा बनाया गया है, और दूसरी बात कि पाकिस्तान में आजकल अंदरूनी राजनीतिक हालात इतने कमजोर नजर आ रहे हैं, जहाँ पे कि आपका जो मतलब फंडामेंटलिस्ट कौम है पाकिस्तान में, उन्होंने अभी हमने आसान बीबी का केस पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस तक को थ्रेट जा रही, तो इस किस्म की आंदोलनिक स्थिति के कारण आई थिंक पाकिस्तान को समझना पड़ेगा कि बाकी देश उनका चीन के साथ शायद शायद उनके पक्ष में ना आए।
और ये बात पाकिस्तान के एनालिस्ट भी कह रहे हैं कि अगर अंदरूनी हालात ऐसे होंगे तो इवन जो आप बैन अल-अक़वामी सतह पे इंटरनेशनल लेवल पे जो सरमायाकारी इन्वेस्टमेंट उसको मांगते हैं वो उसकी भी तवक्को पूरी होना मुश्किल है। सो रवनी ठाकुर साहब, एक और जाविया पाकिस्तान भारत ताल्लुकात, सो चाइना का ये कहना है कि अगेन पाकिस्तान और भारत आपने जो कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ हैं, मुतनाज़े इश्यूज़ हैं, वो मुज़ाकरात के ज़रिए हल करें। एनालिस्ट ये कहते हैं कि एक तो ये है कि खित्ते के अंदर अमेरिका का या अमेरिका की ख्वाहिश ये है कि भारत का एक बड़ा किरदार हो, चीन उसको काउंटर कर रहा है, और लोग ये कहते हैं कि भारत के किरदार को बढ़ाने का मकसद चाइना कंटेनमेंट पॉलिसी अमेरिका की। सो एनीवे, चाइना के क्या मफादात हैं कि पाकिस्तान भारत ताल्लुकात में बेहतरी आए?
देखिए, ये तो बहुत ही एक ऐतिहासिक मुद्दा है। चीन ने हमेशा ही ये रवैया लिया है, और ये भी मानना पड़ेगा कि जब भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान की कोई भी लड़ाई हुई है, चाहे वो 62 थी, चाहे वो 65 थी, 62 में पाकिस्तान ने नहीं हिंदुस्तान पे आक्रमण किया चीन के सपोर्ट में, 65 में चीन ने नहीं आक्रमण किया पाकिस्तान के सपोर्ट में, तो हिंदुस्तान भी इस रिश्ते को बड़े मतलब हिंदुस्तान भी समझता है कि दोनों का अपना अपना पक्ष है जो कि हमेशा मिलता नहीं। उनकी शायद मतलब आज की जो स्थिति है उसमें चीन का जो इकोनॉमिक इंपैक्ट है वो नेचुरली अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सारे साउथ एशियन कंट्रीज में बहुत अहम हो गया है, और मैं समझती हूँ कि हिंदुस्तान को चीन के साथ इस इकोनॉमिक रोल के बारे में बात करनी चाहिए। हमें भी अपना इतना नैरो माइंडेड नहीं होना चाहिए कि हम जो चीन की इकोनॉमिक मजबूतियां हैं उनका फायदा ना उठाए। अगर इस बीच दौरान अगर चीन वाकई में पाकिस्तान पे प्रेशर डालता है कि भाई आप टेररिज्म खत्म कीजिए, क्योंकि वो जो हमारी अफगानिस्तान की इन्वेस्टमेंट है उसके लिए भी नहीं फायदेमंद,
तो फिर इस बात का इम्कान है कि भारत का जो ये पॉइंट ऑफ व्यू है
कि वो पाकिस्तान पे इस नजरिए से थोड़ा प्रेशर डाले।
फैसल मोहम्मद साहब, आपका क्या लगता है अगर भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने की बात की चीन ने पाकिस्तान से, सो क्या इस बात का इम्कान है जैसे प्रोफेसर रवनी कह रही हैं कि चूंकि भारत के अंदर भी इंटेलिजेंसिया ये चाहती है कि भारत हिस्सा बने इस प्रोसेस का, जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट का या चाइना का जो इम्पैक्ट है जनूबी एशियाई ममालिक के ऊपर, सो क्या ये एक बाकायदा सोचा समझा प्लान हो सकता है भारत की इमा के ऊपर ये बात चीन की तरफ से कही गई होगी, क्या कहेंगे आप?
सब चीन जो ये पाकिस्तान भारत ताल्लुकात की बेहतरी की बात है ये अब से नहीं, ये तकरीबन दो दहाइयों से एक तवातुर के साथ करता आ रहा है, और पाकिस्तान को उन्होंने काफी ज्यादा इंकरेज भी किया है कि हिंदुस्तान के साथ अपने दरीना मसाइल है जिससे उनकी मुराद कश्मीर है वो तनाजात बैक बर्नर पर रखे जाए और इक्तिसादी तजारत का रास्ता खोला जाए। आजकल के हालात के अंदर देखें सीपैक का जो मामला है वो हिंदुस्तान के साथ एक पॉलिटिकल सुपर सिटिक सतह पे जुड़ा हुआ है, हिंदुस्तान के रिजर्वेशन में कश्मीर से गुजरता है, चीन का ये है कि इसको पॉलिटिकली कंट्रोवर्शियल ना किया जाए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जाए, और अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मामलात मजीद कशीदा होते हैं और यहाँ पे क्राइसिस की सिचुएशन अगर बनती हैं उससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट है जो तजारत वाला मामला है वो रुक जाता है, उसका नुकसान डायरेक्टली चीन को होता है। हम एक ऐसे माहौल के अंदर अभी हैं जिसमें जो पहले सिचुएशन नहीं थी कि इस वक्त 10,000 से ज्यादा चीनी बाशिंदे पाकिस्तान के अंदर हैं, चीन की पाकिस्तान के अंदर 20 अरब डॉलर से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट्स आ गई हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर किसी और मुल्क की इस तरह की इन्वेस्टमेंट नहीं थी, कभी भी किसी और मुल्क के शहरी इतनी तादाद में नहीं थे। तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मामला अगर मजीद खराब हों और कशीदा हों, कोई और नया बुहरान खड़ा हो, उसका डायरेक्ट फर्क पड़ता इम्पैक्ट होता है चीन के डिप्लोमेटिक पॉलिसी के ऊपर, तो वो एक चीन के अपने इंटरेस्ट में वहां से है।
सही, बहुत शुक्रिया फैसल, हमारे साथ ही अगले सेगमेंट में भी हमारे साथ जाएंगे। प्रोफेसर रवनी ठाकुर साहब, आपके हम ममनून हैं और शुक्रगुजार हैं, हमें ज्वाइन किया मसूद सरदार साहब ने, आपका भी बेहद शुक्रिया। और सामीन, डॉक्टर जुबैर इकबाल साहब वाशिंगटन बेस्ड एक्सपर्ट हैं, मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट जो थिंक टैंक है यहाँ का एक बड़ा थिंक टैंक, उनके साथ उनकी वाबस्तगी खित्ते के ऊपर, एशिया के ऊपर, पाकिस्तान के मामलों के ऊपर नजर रखते हैं, लेकिन बिलखसूस उनकी मईशत के ऊपर गहरी नज़र है, उनका भी नुकता नज़र लेंगे। इससे पहले कि अगले सेगमेंट में हमने उनको जहमत दी है, तो हम जरा इस सेगमेंट के ऊपर भी एक सवाल उनसे करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब बेहद शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया, हमारे लिए आपने वक्त निकाला। ये जो सेगमेंट हम वाइंड अप करने जा रहे हैं, इसके अंदर हम बात कर रहे थे पाकिस्तान चीन ताल्लुकात की, वजीर आजम के 5 रोजा दौरे के पस मंजर में। एक पेशरफ तो ये रिपोर्ट हो रही है कि दोनों मुल्क यान करेंसी के अंदर, युआन के अंदर बिजनेस करना चाहते हैं, ना कि डॉलर के, डॉलर में। इससे क्या फर्क पड़ेगा? और दूसरा ये कि ओवरऑल पाकिस्तान ने मुआशी एतबार से क्या पाया इस दौरे में?
VOA उर्दू अब आपके हाथ में, पढ़िए, देखिए, सुनिए, सेव कीजिए, फॉलो कीजिए, दूर जाने की जरूरत नहीं। VOA उर्दू की अहम तरीन खबरें और ब्रेकिंग न्यूज की लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस अब आपकी हथेली में हैं। आईफोन के लिए खसूसी तौर पर तैयार की गई उर्दू VOA की खसूसी ऐप डाउनलोड कीजिए, जो ऐप स्टोर पर भी दस्तियाब है। VOA उर्दू अब आपके हाथ में।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन है और प्रोग्राम में जहाँ रंग मैं हूँ सदस्य प्रोड्यूसर एस फरीमाम, निशवान खैली हमारे इंजीनियर, डॉक्टर जुबैर इकबाल साहब हमारे साथ हैं। बात हमने इस सेगमेंट में करनी है अमेरिका की ईरान के ऊपर पाबंदियां और उसके माली मुआशी असरात ईरान के लिए और खित्ते के लिए, दुनिया के लिए। लेकिन पिछला जो सेगमेंट है उसमें हम बात करते आ रहे हैं पाकिस्तान के वजीर आजम का चाइना का दौरा। डॉक्टर साहब इस सवाल को रिस्पॉन्ड कीजिएगा, दोनों मुल्कों ने युआन के अंदर बिजनेस करने की बात की है चीनी करेंसी में, और सेकेंडली आपके ख्याल में क्या मेजर डेवलपमेंट्स हैं पाकिस्तान के नुक्ते नजर से, क्या आउटकम है इस नतीजे के, इस दौरे की?
एक तो आप दौरे की बात कीजिए और दूसरा आप युआन के मुताबिक बात कर रहे हैं ट्रांजेक्शन के लिए, तो इन दोनों में कोई एक किस्म का ताल्लुक है, बेसिस तो है इन दोनों का इकट्ठा होने का। लेकिन सबसे अहम बात यह आ जाती है कि आया इसका मकसद क्या है। जहां तक तो ये जो ट्रिप था इसका मकसद तो क्लियर कट था, इसका मकसद ये था कि बड़ी हद तक पाकिस्तान को फाइनेंशियल सपोर्ट मिले, जो कि टेम्परेली एटलीस्ट जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन जो इतनी खराब हो गई है उसको स्टेबलाइज कर सके, ताकि उस समय तक जब तक IMF के मिल ना जाए एक किस्म का रोल ओवर हो जाए। तो वो तो अभी मालूम नहीं इसका क्या क्या पोजीशन हुई है। उसके साथ साथ ये भी मकासद थे कि जो इस वक्त वहाँ जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, ट्रेड कॉन्फ्रेंस हो रही है शंघाई में, उसे पाकिस्तान दूसरे ममालिक के साथ मिलकर कोऑपरेट करे और एग्रीमेंट्स पैदा करे जिसके तहत पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स बढ़ सके। इसमें खास तौर पे चीन का सबसे बहुत आम हिस्सा है, क्योंकि आपको मालूम है कि चीन अब अपनी इकोनॉमी को खोल रहा है, वो ज्यादा से ज्यादा अपनी इकोनॉमी को खोल के ज्यादा से ज्यादा वहां से इम्पोर्ट हासिल करना चाहता है, तो पाकिस्तान इसमें शामिल होना चाहता है और इसके लिए एग्रीमेंट साइन होने की उम्मीद है। कहां तक होगी क्या नहीं होगी वो एक कॉम्प्लिकेटेड सा मामला है, लेकिन याद रहे कि ये जो एग्रीमेंट्स किए जाएंगे इनकी ट्रांजैक्शन ज्यादातर यौन में होंगी।
सही।
मतलब ये कि ये एक किस्म का बायलैटरल ट्रेड होगा कि जो आप एक्सपोर्ट करेंगे इसकी जो अर्निंग्स होंगी उनसे आप इम्पोर्ट फाइनेंस कर सकते हैं, या फिर उन मुल्कों के साथ आप ट्रेड कर सकते हैं जहां पर यौन एक्सेप्टेबल है। अगर मुल्कों में यौन एक्सेप्टेबल नहीं है तो फिर इस यौन को आपको मार्केट में डॉलर के साथ सेल करना पड़ेगा और फिर उसको इस्तेमाल करके दूसरे मुल्कों के साथ ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी।
अब जबकि चीन की इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान के अंदर बड़ी CPEC की सूरत में या वन रोड वन बेल्ट की सूरत में, सो क्या यौन जो है वो एक्सेप्टेबल होगा पाकिस्तानी मार्केट में इसी वजह से, या आगे इसको बनाया जाएगा इसी वजह से इसको फ्रेम किया गया है?
एक्सेप्टेबिलिटी का मकसद ये होता है, असल पर्पज ये होता है कि वो आपकी जो ट्रेड हो रही है उसकी कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन को कम किया जा सके। अगर आप चीन से ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं और आपके पास यौन बैलेंसेस हैं तो फिर आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बड़ा सस्ता होता है। अगर आपको डॉलर्स इस्तेमाल करके यौन पे निकालना हो اور اس کے بعد کہ آپ کو ٹریڈ کرنا ہو تو پھر ایکسپینسو ہو جاتا ہے. تو اس لیے اگر تو آپ صرف بائی لیٹرل ٹریڈ کو دیکھ رہے ہیں تو یقیناً طور پہ پاکستان کے لیے سیونگز ہوتی ہیں, اور چونکہ سپیک زیادہ تر یوان میں ہو رہا ہے تو یقیناً جو اس کی امپورٹس ہوں گی یا اس کے لیے جو ایکسپورٹس جائیں گی وہ یوان میں ڈینومینیٹ ہوں گی, تو پھر بڑی حد تک اس کا جو فائدہ جو ہے وہ پازیٹو ہوگا.
صحیح. ڈاکٹر صاحب, اب ہم آتے ہیں ذرا پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی جانب. میں تھوڑا سا اس کا ابتدائیہ دے دوں. امریکہ کی ایران کے اوپر اثر نو جو پابندیاں جن کا اطلاق گزشتہ شب ہو گیا, اور ایران کی تیل کی انڈسٹری خاص طور پہ اس کو ہدف کرنا مقصود ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو فائنانشل سیکٹر ہے ایران کا, ان پابندیوں سے وہ بری طرح سے متاثر ہو رہا ہے, ہو سکتا ہے. امریکہ کے وزیر خارجہ مائیک پومپیو یہ کہہ چکے ہیں کہ آلریڈی ایران کو زبردست اس سے دھچکا پہنچا ہے, اور اس کی جو تیل کی سپلائی تھی اس کی کم از کم ملین بیرل روزانہ کے حساب سے وہ متاثر ہو چکی ہے. کئی ایک ممالک نے وہاں سے دستبرداری کی ہے. 37% جو ہے وہ ان پابندیوں کے اطلاق سے پہلے ہی جو ہے وہ ڈکلائن پہ ہے اس کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ تیل کی. لیکن دوسری جانب ایران کی جو صدر حسن روحانی وہ واضح طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان پابندیوں کی پرواہ نہیں کریں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ کی ان سخت الفاظ میں واضح طور پہ میسج کے باوجود, چونکہ اس کی انٹیگریشن ہے دنیا کے ساتھ, اس کے جو بائرز ہیں ایران کے ساتھ, وہ کسی طرح کا کوئی گنجائش نکالنا چاہیں گے, نکال سکتے ہیں, کیسے بزنس رہے گا, اور جو لوگ یا جو ملک بزنس کریں گے ان کے لیے کیا دباؤ ہو سکتے ہیں واشنگٹن سے اور باقی انٹرنیشنل کمیونٹی سے, اس کا ہم جائزہ لیں گے. فیصل محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب, اور کچھ دیر بعد تہران سے ڈاکٹر راشد نقوی صاحب ہوں گے, تہران بیسڈ ماہر تعلیم ہیں, صحافی ہیں, وہ ہمیں جوائن کریں گے. فیصل, آپ بتائیے گا ایران کے اوپر پابندیوں کا اطلاق کیا امپیکٹ ہے ایران کے لیے پولیٹیکلی, فائنینشلی, اور پھر الٹیمیٹلی اس ریجن کے لیے. جی فیصل محمد,
لگا ہے پولیٹیکلی اس کا امپیکٹ سب سے پہلے یہ ہونے لگا ہے کہ ایران کے اندر وہ جو کہ امریکہ کو اپوز کرتے ہیں وہ سیاسی طور پہ اسٹرانگ ہوں گے.
جی.
پریزیڈنٹ روحانی کے لیے اور ماڈریٹ فورسز جو کہ اعتدال کا راستہ اور دنیا کے ساتھ انگیجمنٹ کی بات کرتے ہیں ان کے لیے سپیس نیرو ہوتی جائے گی. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ روحانی نے اور ان کے کیمپ کے لوگوں نے, ریفارمرز جسے کہا جاتا ہے ایران کے اندر ماڈریٹ, انہوں نے 2015 میں جب یہ جوہری توانائی کا معاہدہ سائن ہوا تھا اس کے لیے انہوں نے اپنی پولیٹیکل کیریئر اسٹیک پہ لگائی تھی. انہوں نے پورے مذاکرات کیے تھے یورپ کے ساتھ, امریکہ کے ساتھ, اور صدر ٹرمپ نے آ کے وہ ختم کر دیا. وہ جس میں سپریم لیڈر خامنائی ہیں ان کا جو کیمپ ہے وہ اب اسٹرانگ ہونا شروع ہو رہا ہے. ایک تو وہ اس کا نقصان جو پولیٹیکل نقصان ہے ایران ہارڈ لائن میں ہوتا جائے گا. فائنینشلی ایران کا سب سے بڑا مسئلہ اب یہ آئے گا کہ ایران تقریباً 8 سے 10 ارب ڈالر کا تیل ہر مہینے ان عالمی مارکیٹ میں بیچتا ہے. ایران کے اندر مہنگائی اوپر چلی جائے گی, ایران کا ایکسس ٹو انٹرنیشنل مارکیٹ ہو جائے گا, بینکنگ سسٹم سے ایران کا ایکسس ختم ہو چکا ہے. اب دوسرا ایران کا سب سے بڑا مسئلہ یہ آئے گا کہ ایران اپنی اکانومی اور اپنے لوگوں کے لیے روزمرہ کی زندگی جو ہے وہ چلانا مشکل ہو جائے گا. ایران کا ایک تجربہ رہا ہے پہلے, لیکن وہ اتنا شدید نہیں تھا جتنا اب ہے. امریکہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ وہ ان تمام ممالک کو بھی سزا دے گا, ان تمام ممالک کو پابندیاں لگائے گا جو ایران کے ساتھ تجارت کریں گے. ای یو نے تو کوشش کی ہے کہ ایک سیپریٹ اکاؤنٹ بنا دیا جائے, اس کے اندر پیسے کی ٹرانزیکشن نہ ہو. مثال کے طور پہ اس کے اندر اگر ایران تیل بیچتا ہے تو ٹیکسٹائل کے پروڈکٹس ایران کو واپس مل جائیں, اس میں پیسے کے لین دین کا کوئی آپشن نہیں چھوڑا انہوں نے. دوسرا یہ ہے کہ تھوڑا سا ایک ویور آیا ہے ابھی, چین, انڈیا, جاپان, اٹلی, ترکی وغیرہ, ان کو کہا گیا ہے کہ 6 ہفتے سے لے کے 6 ماہ دیے گئے کہ یہ ایران کے ساتھ ابھی ایران سے تیل خرید سکتے ہیں. اب چین کے علاوہ جو ٹاپ کے 5-6 ممالک ہیں چین کے بعد آتا ہے جن کا نمبر, وہ سب امریکہ کے اتحادی ہیں. امریکہ کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ امریکہ کے اپنے اتحادی ہی جو ہیں وہ ایران سے تیل خریدتے ہیں. اب وہ اگر امریکہ ان کا دباؤ ڈال رہا ہے کہ وہ ختم کر دیں, اور امریکہ کو چین کی ضرورت نارتھ کوریا کے لیے بھی ہے, ادھر جو معاملات ہیں ان کے لیے بھی, تو وہ ایک ٹرکی سی سچویشن ہے وہاں پہ. ریجن کے لیے اس کے مسائل کا تناظر میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ابھی ریجن کے اندر سعودی عرب بھی جمال خاشقجی کے معاملے کی وجہ سے انڈر پریشر ہے, اور وہ اس کا ایک سب سے بڑا نقصان تو یہ ہوگا کہ امریکہ کا چاہ یہ بھی رہا ہے کہ دنیا میں تیل کی قیمت جو ہے عالمی مارکیٹ میں وہ ऊपर ना जाए, अगर और वो उसको ऊपर जाने से रोकने के लिए अमेरिका ने अपनी भी तेल की पैदावार बढ़ा दी है, सऊदी अरेबिया को भी कहा गया है कि वो अपनी तेल की पैदावार बढ़ा दे। अब ईरान की तेल अगर मार्केट से आउट होता है जब, तो उससे शॉर्ट टू मीडियम टर्म के अंदर तेल की पैदावार तेल की आलमी मार्केट में कीमत बढ़ेगी, उससे पाकिस्तान जैसे ममालिक के ऊपर डायरेक्टली फर्क पड़ेगा,
मैं डॉक्टर साहब के पास बाद में आऊंगा, पहले जरा डॉक्टर राशिद नकवी साहब थे ईरान से, वो हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब बेहद शुक्रिया आपका। ईरान कैसे ले रहा है इन पाबंदियों के ऊपर, और ईरान का किन मुल्कों के ऊपर ऐसे मुश्किल वक्त में इनहसार होता है, और वो किस हद तक ईरान के साथ खड़े हैं?
देखें, ईरान के अंदर ये सैंक्शंस कोई नई बात तो नहीं है, ईरान के इस्लामी इनकलाब से लेकर अभी 40 साल गुजर गए हैं, और ये सैंक्शंस, ये जंग, कभी नफ्सियाती जंग, कभी सॉफ्ट वार, हर तरह के हमले जंगे अमेरिका की तरफ से रही हैं, और उसमें इक्तसादी नाकाबंदी सबसे ज्यादा रही है। लेकिन माफ कीजिएगा, लेकिन देखा गया है कि नफ्सियाती तौर पे जो फौरी तौर पे ईरानी अवाम के अंदर जो उसके असरात मुरतब होते हैं वो इतने देर पा नहीं होते। मैं इक्तसादी माहिर नहीं हूँ इसलिए ज्यादा उस पर तो डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन जो अवाम के अंदर सैंक्शंस का जो रेस्पॉन्स होता है या रिएक्शन होता है वो बड़ा नॉर्मल होता है, और उसको वो इस अंदाज से नहीं लेते जैसे मसलन अब ओबामा साहब ने कहा था कि हम ऐसी सैंक्शंस लगाएंगे कि ईरान जो मफलूज होकर रह जाएगा इक्तसादी लिहाज से। हम देखते हैं कि ओबामा के दौर में भी ऐसे नहीं हुआ। अभी भी जब ये कल परसों जो सैंक्शंस लगी हैं, अमेरिकन हुकाम जी कह रहे थे कि हम ऑयल की जो है वो एक्सपोर्ट को जीरो पे पहुंचा देंगे, हम देखते हैं कि फिर भी 8 ममालिक को इस्तिस्ना मिल गया, और भी दूसरे रास्ते भी खुले हुए हैं, स्विफ्ट वाला प्रॉब्लम भी पूरी तरह जो है, तो इस लिहाज से ईरानी अवाम के अंदर तो इस पे कोई इतना फौरी रिएक्शन नहीं है, क्योंकि ईरान के अंदर कुछ अर्सा पहले एक डॉलर्स के उनवान से एक बहुत बड़ी जिसे कहते हैं एक झटका लगा है, तो अभी उसी के अंदर है, उससे बढ़ के कुछ
ठीक है। लेकिन डॉक्टर साहब एक और बात बताइएगा,
फौरी जो है वो कल की सैंक्शंस के उनवान से, बल्कि हमारे जो दूसरे दोस्त बात कर रहे थे वो मैं उनकी तायद करूंगा कि अभी कल यहाँ पे 4 नवंबर को ईरान के अंदर एक नेशनल डे मनाया जाता है साम्राज्य के खिलाफ जिद्दोजहद का, तो जो खबरें सामने आई हैं, जो रिपोर्ट सामने आई हैं कि इस दफा उसमें शिरकत पहले से कई गुना ज्यादा थी, और उसमें हर तरह के ग्रुप शामिल थे, ऐसे जो इशारा कर रहे थे कि रिफॉर्मर्स भी उसमें थे, और जो दूसरे जो बकौल बाज अफराद के हार्ड लाइनर्स हैं या जो रहबर इनकलाब से मतलब ज्यादा करीब हैं, तो ये एक लिहाज से तो सैंक्शंस ईरानी कौम के इतिहाद का बायस भी बन रही है। अब इक्तसादी
लेकिन मुल्क के अंदर इत्तेहाद हो गया ना, लेकिन ये भी तो है ना कि इंटरनेशनल आइसोलेशन है, पिछले ऑलमोस्ट 3 दहाइयों से दबाव बढ़ रहा है, सो क्या, और फिर जब ये महंगाई बढ़ेगी तो क्या आवाम अपनी लीडरशिप को वाकईतन अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर नजरे सानी पे मजबूर कर सकती है, ऐसा कोई ऑप्शन हो सकता है?
देखिए, मैं आपकी इस बात से इत्तफाक नहीं करूंगा आइसोलेशन इंटरनेशनल, इस वक्त देखें जो खित्ते के अंदर जो नए जैसे कहते हैं अलायंस बन रहे हैं इस वक्त, चाइना, रशिया, इंडिया, पाकिस्तान और इस तरह के ममालिक, हत्ता तुर्की को भी इसमें आप शामिल कर सकते हैं, इसके अंदर आप कुछ अरब ममालिक को भी शामिल कर सकते हैं, तो इस वक्त तो ईरान पहले से बेहतर पोजीशन में है। अगर आप उसको 79 या 80 के अशरे में और फिर 90 के अशरे से अगर मुवाजना करें तो ये आइसोलेशन, तो मैं समझता हूँ कि अगर थोड़ा डिटेल में देखा जाए तो अमेरिका को आइसोलेशन का एहसास करना चाहिए कि उसको सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, जनरल असेंबली के अंदर बहुत सारे मौके पे अमेरिका तन्हा रह गया है, या उसके साथ बहुत सारे कम लोगों ने जो है जैसे पहले अमरीका जिस अंदाज से पूरा मुसल्लत,
आपका ख्याल है कि जो पहले चुके वो करता है अब भी सस्टेन कर सकता है? डॉक्टर जुबैर इकबाल साहब इसको समअप करेंगे, आप इसलिए चाह रहा था कि दूसरी तरफ का कंप्लीट वर्जन आप सुन लें। ये पाबंदियां क्यों जरूरी समझी गई हैं, क्या वाकईतन तेहरान से ये तवक्को की जा रही है कि शुमाली कोरिया की तर्ज के ऊपर वो भी सरेंडर कर दे, कर सकता है या नहीं कर सकता, एक बात, और जब ईरान के ऊपर पिछले 30 बरसों से पाबंदियां वो नतायज नहीं दे सकी हैं, तो ये पाबंदियां क्यों कर मुख्तलिफ होंगी आपके ख्याल में?
बड़ा मुश्किल सा सवाल है, इसकी जो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस है ना वो बहुत मुश्किल है प्रेडिक्ट करना, लेकिन मैं आपको ये 2-3 चीजें बताता चलूं। एक तो ये कि जहां तक इन रिस्ट्रिक्शंस का ताल्लुक है वो सिर्फ ऑयल एक्सपोर्ट पे नहीं है बल्कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पे भी है, اور فائنینشیل ٹرانزیکشنز کی وجہ سے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. کئی بینکس جن میں سینٹرل بینک آف بینک مرکزی آف ایران بھی شامل ہے, ان کے اوپر ریسٹرکشنز لگ گئی ہیں. تو یہ ایک بڑی سیریس قسم کی پرابلم بن سکتی ہے اگر دوسرے ممالک کوئی اور امیجنیٹیو قسم کے طریقے نہ نکالیں جس کی بیسس پر ایران کے ساتھ ان کی ٹرانزیکشنز ہوتی رہیں. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ اگر افیکٹولی آئل ایکسپورٹ سے برا اثر ہوتا ہے تو یقیناً ڈومیسٹکلی اس کی پرابلمس ہوں گی. لیکن یاد رہے کہ اگر وہ ڈومیسٹک پرابلمس ہوتی ہیں تو جو ہارڈ لائنرس ہیں ان کو تکلیف پہنچتی ہے, ریفارمس جو ہیں ان کو مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں. اگر ان ریسٹرکشنس کا مقصد یہ تھا کہ وہاں پر گورنمنٹ چینج کر دی جائے, رجیم چینج ہو یا گورنمنٹ کے ایٹیچیوڈ کو بدل جائے تو وہ تو اس کے خلاف ہوگا, کیونکہ اس کی وجہ سے ہارڈ لائنرز جو ہیں اسپیشلی نیشنل گارڈز وغیرہ جو ہیں ریولیوشنری گارڈ, ان کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. جیسے ہی ان کی اہمیت بڑھتی ہے تو پھر جو اسٹیٹ ہے اور جو گورنمنٹ ہے اس کے پاس آپشن جو ہیں فلیکسیبلٹی کی بھی اور کم ہو جاتی ہیں. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پالیسی جو ہے اس کے ساتھ مشکلات بھی ہیں, ہو سکتا ہے کہ کچھ ہو جائے, ہو سکتا ہے کہ کچھ کمپرومائز پیدا ہو جائیں, لیکن اس کو امپلیمنٹ کرنے کا سب سے بہتر طریقہ یہی تھا کہ پہلے ان ملکوں کے ساتھ ایگریمنٹ پیدا کیا جائے جو کہ اس ایگریمنٹ میں سگنیٹریز ہیں. ایران کے خلاف کرنے کے بجائے یہ یورپین ممالک اور جرمنی اور اس کے ساتھ رشیا اور چائنا کے ساتھ کوآپریشن ضروری تھی کہ ایک کمبائنڈ قسم کا یونیورسل قسم کا ایگریمنٹ پیدا ہو. اگر ان کو آپ ساتھ نہیں لیتے تو پھر کلیئرلی آپ اکیلے ہو جاتے ہیں. اگر یہ پالیسی فیل ہوتی ہے تو پھر کوئی آپشن سمجھ میں نظر نہیں آتی. کیا آپشنس ہوں گی؟ یہ سب سے بڑی اہم بات ہے جو تمام دنیا کو سوچنی شروع کر دینی چاہیے کہ اگر یہ پالیسی فیل ہوتی ہے تو کیا ہوگا اور اس میں دوسرے ممالک کس طرح انٹرویو کریں گے. اس لیے بہتر طریقہ یہی تھا کہ ایک پیرلل قسم کا ایگریمنٹ پیدا کیا جائے جو کہ جہاں تک نیوکلیئر ایگریمنٹ کا تعلق ہے اس کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ نہ ہو, لیکن پیرلل ایگریمنٹ ہو جس کی بیسس پر ایران دوسرے علاقوں میں کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہو جائے, خاص طور پہ ریجنل سیکیورٹی اور کوآپریشن کے متعلق اپنے ایٹیچیوڈ کو بدل دے. لیکن وہ نہیں ہوا تو اب مشکل ہی ہو جاتی ہے کہ اگر آپ ایک ایگریمنٹ کے اوپر اتنا زور ڈال دیتے ہیں, اتنی مصیبت اور بوجھ ڈال دیتے ہیں تو پھر مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ اس ایگریمنٹ کو آگے کیسے بڑھائیں.
لیکن جیسے ہمارے باقی پینلسٹ نے کہا کہ یہ ایک گلوبل ویلیج ہے, پتہ نہیں ایران کتنا یہ دباؤ لیتا ہے, امریکہ کو اس کی کیا قیمت ہے فائنانشلی. لیکن یہ ضرور ہے, بہت سارے اینالسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ لیبیا وار کے بعد پہلی دفعہ اس 2000 اس عشرے کے ابتدا میں جب لیبیا کا کرائسس ہوا تھا خانہ جنگی, تو اس کے بعد سے تیل کی جو سپلائی ہے اس میں سب سے بڑی ڈسرپشن متوقع ہے, اور چونکہ تیسرا بڑا آئل پروڈیوسر ہے مشرق وسطی کے اندر, اور اس کی قیمت پھر جو ترقی پذیر ملک ہیں جیسے پاکستان کا حوالہ دیا, جب وہاں پہ پرائسز بڑھتی ہیں سو پھر اس کے اثرات جو ہیں وہ بہت گہرے اور ہیں. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا, فیصل محمد صاحب آپ کے بھی ہم ممنون ہیں, اور ڈاکٹر راشد نقوی صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا, آپ کا بھی شکریہ. ایک بریک, بریک کے بعد واپس آتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے پہ بات کرتے ہیں.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں,
پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں, وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو اسٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے, پروگرام میں جہاں رنگ میں ہوں اسد حسن, پروڈیوسر ہیں اسفر امام, اور بات ہم کریں گے پروگرام کے سلسلے میں امریکہ کی سیاست پہ, وسط مدتی انتخابات پہ. پولنگ میں اب کچھ گھنٹے باقی ہیں, اگرچہ ارلی پولنگ جو ہے وہ تو کئی دن سے ہو رہی ہے. امریکہ میں وسط مدتی انتخابات 6 نومبر کو ہونے جا رہی ہیں, لیکن ووٹرز اطلاعات کے مطابق ایسے وسط مدتی انتخابات کے لیے جو عمومی رجحان ہے اس سے بالکل ہٹ کے بہت پرجوش ہیں باقی انتخابات کی نسبت, اور یہ انتخابات کانگریس کے دونوں ایوانوں میں ریپبلکنز یا ڈیموکریٹس کسی ایک پارٹی کے کنٹرول کا تعین کریں گے. درجنوں ریاستوں میں گورنروں کا بھی انتخاب انتخابی نہیں ووٹوں کے ذریعے ہوگا، یہ انتخابات صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ان کے ایجنڈے پر عمل درآمد کے لیے جو درکار ایک قوت ہوتی ہے اس کا بھی تعین کریں گے۔ جانتے ہیں کہ دونوں جماعتوں کے لیے یہ انتخابات کتنے اہم ہیں اور یہ کہ دونوں پارٹیوں نے انتخابی مہم میں کن موضوعات پر زیادہ توجہ مرکوز رکھی ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق 1960 کے بعد 1960 کی سول رائٹس کے بعد جس طرح کے پاکستان اس وقت امریکہ کے اندر حالات ہیں، پہلی بار یہ وسط مدتی انتخابات کے لیے لوگ اتنی انوالومنٹ شو کر رہے ہیں، جو شوخ خروش اس کے لیے وہ شو کر رہے ہیں۔ سو تجزیے کے لیے ہم جائیں گے، ہمارے ساتھ ہیں جناب ساجد تارڑ صاحب، لیڈنگ پاکستانی امریکن ریپبلکن لیڈر، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے قریبی مصاحبین میں سے۔ ملک ندیم عابد صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ڈیموکریٹ ایکٹیوسٹ ہیں اور ڈی این سی نیو یارک اسٹیٹ کی اس کی بھی نمائندگی کرتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نیو یارک شیئر آف ایتھنک کوآرڈینیشن کونسل اور ڈیموکریٹک نیشنل کمیٹی، دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم۔ تارڑ صاحب، یہ الیکشنز، صدر ٹرمپ، ان کی اہلیت، آف کورس جو اگلے دو سال ہیں اپنی ان کی ٹرم کے باقی، اس میں ان کی پوری ڈیسیجنز، ڈیسیژن میکنگ اور پھر ان کے جو اتھارٹی ہے اس کا تعین کریں گے۔ کیسے یہ پوری مہم چلائی گئی ہے اور اس وقت جب کچھ گھنٹے باقی ہیں ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں؟ ساتھ ساتھ یہ بتاتے چلیں کہ کئی ریاستوں میں جو ارلی پولنگز ہوئی ہیں اس کے جو ٹرن آؤٹ ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ رہا ہے پہلے کی نسبت، اور 30 سال کا ووٹر بھی خاص طور پہ اس میں شامل رہا ہے بڑی شدت سے۔ جی
دیکھیں، اس دفعہ بیلٹ پہ صرف دو چیزیں سامنے نظر آ رہی ہیں، ریپبلکن سائڈ سے اکانومی، لا اینڈ آرڈر، فارن پالیسی، امیگریشن اور کاروان آن دا بارڈر۔ دوسری سائڈ پہ چوائسیز ہیں، اوباما صاحب نکل کے آ رہے ہیں باہر ووٹنگ کے لیے اپیل کر رہے ہیں، لیکن یہاں میں بتانا چاہوں گا کہ اوباما صاحب جب بھی سامنے آتے ہیں تو یہ چیزیں نظر آتی ہیں کہ شارلٹ نظر آتا ہے، بالٹیمور نظر آتا ہے، فرگوسن نظر آتا ہے اور فیل فارن پالیسی نظر آتی ہے۔ اور اس وقت ذاتی طور پہ اگر میرا جو تجزیہ یہ ہے کہ ڈیموکریٹ پارٹی کے پاس مینڈیٹ بالکل نہ ہو، اس کا فقدان ہے، سوائے اس کے کہ وہ ڈیموکریٹک سوشلزم کو بار بار سامنے لے کے آ رہے ہیں، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ اور بالکل پرانی ڈگر کے حساب سے لبرل میڈیا ایک سائڈ پہ ہے، بلو ویو کا شور ڈال رہا ہے، لیکن حقیقتاً ایسا کچھ نہیں ہونے والا میرے خیال میں۔ ہاؤس میں اور سینٹ میں تو بالخصوص بہت زیادہ میجورٹی لیں گے ریپبلکن، اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ ٹو ٹرمز پریزیڈنٹ ہے نظر آ رہا ہے، کیونکہ ابھی تک مینڈیٹ ڈلیور کر رہے ہیں، چاہے کسی ٹاپک کو آپ لے لیں۔ وہ حالانکہ یہ جو برتھ رائٹ کی چیز ہے امیگریشن کی، چاہے سیفٹی، چاہے لا اینڈ آرڈر ہے، چاہے امیگریشن ہے، یہ سارا اپنا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری دا پریزیڈنٹ ہو از ڈلیورنگ اے مینڈیٹ، اور پہلے دن سے ہی وہ اپنے کمپین موڈ میں تھے، یہ بالکل جمہوریت کو ریفارم کر رہے ہیں، اور میرے خیال میں ریپبلکن ول ون ان میجورٹی آف دی سٹیٹس۔ پہلے بھی میجورٹی میں تھے، اب بھی میجورٹی میں ہوں گے۔
تارڑ صاحب، یہ بتائیے گا کہ اگین یہ امیگریشن کے ایشو ہوں، باقی کچھ معاملات ہوں، کہا یہ بھی جاتا ہے کہ جو امیگرینٹس کمیونٹی ہے یا ایون افریقن امریکن کمیونٹی ہے، اس نے عام انتخابات کے اندر جو 2016 کے پریزیڈینشیل الیکشن تھے اس میں اس ریشو سے ووٹ نہیں کاسٹ کیے تھے جو پریزیڈنٹ اوباما کے ٹائم میں ہوئے تھے، جبکہ اب اگر یہ کمیونٹی زیادہ متحرک ہو جاتی ہیں اور ان پالیسیز کے خلاف اگر وہ ووٹ کرتی ہیں تو کیا نتائج آپ کی توقع سے مختلف ہو سکتے ہیں؟
میرے خیال میں تو اگر آپ دیکھیں تو افریقن امریکن کمیونٹی میں فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری ان امپلائمنٹ اتنی لو ہے جو کہ براک اوباما صاحب بھی نہیں کر سکے۔ میرے خیال میں تو افریقن امریکن ووٹ بھی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے فیور میں جائیں گے، اور بالکل وہ کامیاب رہے ہیں اپنی بیس کو انٹیکٹ رکھنے میں اور اپنی بیس کو انرجائز کرنے میں۔ ان کی ریلیز دیکھ لیں، بھری بھی ہوتی تھی، لوگ باہر کھڑے بھی ہوتے تھے۔ انہوں نے بالکل ہی ہیز پروون ہم سیلف
جی۔ ملک ندیم عابد صاحب، بہت شکریہ آپ کا بھی، آپ نے تارڑ صاحب کو سنا، یہاں پہ یہ کہا جاتا رہا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ، انہوں نے معیشت کو حوالہ بنایا ہے اپنی کیمپین کا، غیر قانونی تارکین وطن کا معاملہ ہو اس کے اوپر انہوں نے ایک اسٹرانگ میسج دیا ہے، جبکہ دوسری جانب ریپبلکن ڈیموکریٹک پارٹی جو ہے، پریزیڈنٹ، سابق پریزیڈنٹ باراک اوباما ہوں یا فارمر وائس پریزیڈنٹ جو بائیڈن، کل بھی انہوں نے ایک ریلی سے ایڈریس کیا، سو امیگریشن اصلاحات پہ ان کی بھی توجہ ہے، اور سیکنڈلی ہیلتھ کیئر کے اوپر۔ اور کیا آپ کے خیال میں ایشوز ہیں جو اپیل کر سکتے ہیں اور آپ کے حق میں وہ نتائج لا سکتے ہیں اس انتخاب، ان مڈ ٹرم الیکشنز کا؟
السلام علیکم جی، پہلے تو میں آپ کے لسنرز کو سلام عرض کرتا ہوں، اور میں کوئکلی اپنے بھائی ساجد تارڑ صاحب کی ایک بات سے بڑا اسٹرانگلی ایگری کروں گا۔ انہوں نے فرمایا کہ اس سال اس میں بیلٹ میں صرف دو پوائنٹس ہیں، یہاں تک تو میں ان سے ایگری کروں گا۔ وہ دو پوائنٹس کیا ہیں وہ تھوڑا سا ہم ڈس ایگری کریں گے۔ دو پوائنٹس اس دفعہ جو بیلٹ میں ہیں وہ ایک تو ہے ہیٹرڈ جو ریپبلکن پارٹی کی جانب سے اور پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جو ایک پوائنٹ جو قوم کو دیا گیا پچھلے دو سال سے وہ شدید نفرت ہے, اور دوسرا پوائنٹ جو بیلٹ میں ہے وہ ہے ڈویژن. جو پوری کوشش ہے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی کہ امریکہ کا نام یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سے چینج کر کے ڈیوائیڈڈ اسٹیٹس آف امریکہ کر دیا جائے, یہ ایسا نہیں ہوگا. اور میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں, جیسا آپ نے خود ہی فرمایا کہ اس دفعہ ٹرن اوور جو ارلی ووٹنگ ہے بہت رہی ہے, اور آپ الیکشن والے دن بھی دیکھیے گا نیو یارک میں جو ابھی ہم جو موڈ دیکھ رہے ہیں. آئی ہیو ٹریول ٹو مینی ادر اسٹیٹس ایز ویل ان دا لاسٹ ٹو ویکس. تو میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں کہ یہ بہت زبردست ٹرن آؤٹ ہوگا, اور یہ ٹرن آؤٹ ریپبلکن یا ڈیموکریٹس کے حق میں نہیں ہوگا, یہ امریکہ کے حق میں ہوگا. یہ نفرت کے خلاف ہوگا, یہ ڈویژن کے خلاف ہوگا, یہ بگوٹری کے خلاف ہوگا. سو یہ اس دفعہ ٹرن آؤٹ ساری دنیا کو یہ سرپرائز.
اور زیادہ ٹرن آؤٹ ہونے کا کیا مطلب ہوگا آپ کے خیال میں؟
جی, زیادہ ٹرن آؤٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو مائنورٹیز ہیں جو ٹریڈیشنلی نان ایکٹیو یا ان ایکٹیو رجسٹرڈ ووٹرز ہیں وہ باہر نکل کر ووٹ ڈالیں گے, اور وہ اپنا ووٹ ڈالیں گے نفرت کے خلاف, اور وہ اپنا ووٹ ڈالیں گے امریکہ کو ڈیوائیڈ.
لیکن زیادہ ٹرن آؤٹ جو ہے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کا حامی بھی تو ہو سکتا ہے.
جی بالکل, ہم چاہیں گے کہ وہ بھی نکلیں. دیکھیں, دیٹس دی بیوٹی آف دی ڈیموکریسی, جو جس کا حامی زیادہ باہر نکلے گا, جو زیادہ سپورٹ کرے گا, وہ نتیجہ ان کے حق میں آئے گا. لیکن اس وقت جو ٹیمپو نظر آ رہا ہے پورے امریکہ میں وہ نفرت کے خلاف ہو رہا ہے, جو دو سال سے ہمیں سکھائی.
اگر ہم لوور ہاؤس کی بات کریں جہاں پہ ظاہر ہے پوری کی پوری کل نشستوں کے اوپر الیکشن ہو رہے ہیں, سو وہاں پہ کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں؟
دیکھیں, اس دفعہ جو ہاؤس ہے وہ تو میں آپ کو آلموسٹ ایشورنس دے رہا ہوں کہ ہاؤس ول ٹرن, ہاؤس ول ٹرن ٹو ڈیموکریٹ.
دونوں ہاؤس, لوور ہاؤس,
میں صرف کانگریس کی بات کر رہا ہوں, لوور ہاؤس کی, ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز کی. جو سینٹ ہے, سینٹ میں آنیسٹلی آئی ایم ناٹ 100% پازیٹیو, کچھ اس میں 35 سیٹیں ہیں جو اسٹیک پہ ہیں, اس میں بھی ہمیں صرف 2-3 ایکسٹرا سیٹیں ہمیں چاہیے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ وی آر ورکنگ ویری ہارڈ. اور لوگ بھی اس چیز کو آبزرو کر رہے ہیں کہ ڈیموکریٹک ویلیوز جو ہیں وہ مڈل کلاس ویلیوز ہیں, اور وہ اس ملک کو یونائٹ کرنے کی ویلیوز ہیں,
نہ کہ اس. آخری ایک منٹ تارڑ صاحب, آپ کی ایکسپیکٹیشن سینٹ اور لوور ہاؤس دونوں کے لیے؟
میرے خیال میں تو سینٹ تو آلموسٹ از ڈن, وہ ایک واسٹ میجارٹی ہوگی. میرے خیال میں تو ہاؤس بھی ریپبلکن ون کریں گے. یہ جس طرح 2016 میں لوگ پریڈکٹ کرتے تھے کہ بلو ویو بلو ویو بلو ویو ہے ہی نہیں ہے, جس طرح میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ مینڈیٹ کوئی نہیں ہے, اور ڈویژن کی جو بات ہو رہی ہے, ڈیوائڈیڈ کنٹری براک اوباما صاحب نے کیا تھا, شارلٹ بالٹی مور اور فرگوسن جل رہا تھا ان کی واچ پہ, اس کو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے نہیں کیا. یہ صرف چند لوگوں نے اس کو سی این این پہ ایک ایشو واشنگٹن پوسٹ میں بنا رکھا ہے, ورنہ ڈویژن واز ڈن بائی براک اوباما, اور وہ بیلٹ پہ ہے نہیں ہے. بیلٹ پہ اکانمی ہے, بیلٹ میں امیگریشن ہے, کاروان بارڈر پہ پھر رہے ہیں, MS-13 بارڈر پہ پھر رہے ہیں, تو لوگ اپنی سیفٹی چاہتے ہیں, اکانمی چاہتے ہیں. 3.7% امپلائمنٹ از گوئنگ ٹو وین.
بہت شکریہ ساجد آرڈ صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ریپبلکن رانما ملک ندیم عابد صاحب آپ ہمارے ساتھ تھے, ڈیموکریٹک پارٹی کے رانما, آپ دونوں کے ممنون ہیں. ایک بریک, بریک کے بعد واپس آئیں گے, پروگرام کا آخری حصہ سپورٹس, اس پہ بات کرتے ہیں.
صدائے جہاں, وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش. ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں. آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجیے. ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں, sejradio@voanews.com, اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے, پروگرام صدائے جہاں, پوسٹ باکس 1399, اسلام آباد.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے, پروگرام ہے جہاں رنگ. میں ہوں اسد حسن, اور پروڈیوسر ہمارے ساتھ تصور امام. بات ہم کریں گے پروگرام کے آخری سیگمنٹ میں سپورٹس, کرکٹ پہ. پاکستان کی مسلسل 11th فتح کسی بھی سیریز میں, اور دوسرا مسلسل کلین سویپ, پہلے آسٹریلیا کے خلاف اور پھر نیوزی لینڈ کے خلاف. لیکن یہ T20 فارمیٹ ہے, ٹیسٹ میں بھی اچھا کھیلی ٹیم, ون ڈے میں پاکستان کی ٹیم اسٹرگل کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ون ڈے سیریز شروع ہونے جا رہی ہے, 15 رکنی ٹیم کا اعلان بھی کیا گیا ہے. اور دوسری جانب T20 سیریز میں جو دو تین بڑے نام ہیں, بابر اعظم ایک ورلڈ ریکارڈ 26 میچوں میں 1000 رنز کا ہدف, حفیظ فارم میں آئے, مین آف دی سیریز بنے, تینوں میچوں میں اچھا پرفارم کیا, اور شاہین آفریدی وہ بھی ریکارڈ بنانے میں کامیاب رہے. 18 سال کا ایک پلیئر جس نے ایک میچ میں کم از کم 3 وکٹیں اس میں T20 میں حاصل کی ہوں, اس اعتبار سے ان کی ایک یونیک پرفارمنس رہی. ون ڈے, اور ون ڈے کے بعد آف کورس بڑا جو ایونٹ ہے ورلڈ کپ کا, اس اعتبار سے ٹیم کا کمبینیشن کیسے جا رہا ہے انالیسس کریں گے عمیر علوی, اسپورٹس جرنلسٹ ہیں, رائٹر ہیں, اور ہمیں سلیم خالق صاحب جوائن کریں گے, وہ بھی اسپورٹس جرنلسٹ ہیں. عمیر بہت شکریہ آپ کا. کیسی گئیں دونوں سیریز آپ کے خیال میں, وائٹ واش اگینسٹ آسٹریلیا, وائٹ واش اگینسٹ نیوزی لینڈ؟
دیکھیے وہی والی بات ہے کہ ہمیشہ سے لوگ کہتے آ رہے ہیں کہ نئے آپ نئے خون کو اگر نیشنل ٹیم میں ڈالیں گے, نیشنل ٹیم میں اس سے فائدہ ہوگا, اور یہ ہو نہیں رہا تھا بہت عرصے سے. جب ہوا ہے تو آپ نے دیکھ لیا اس کا نتیجہ کیا ہے کہ ہر آدمی نے انڈیویجولی اپنی طرح سے کوشش پوری کی ہے, اور اس میں ینگ اولڈ دونوں ساتھ ساتھ رہ کے ان لوگوں نے جو ہے وہ آپ کو میچز جتوائے, اور خالی جتوائے نہیں کنوینسنگلی جتوائے ہیں. تو یہی بہت پہلے اگر ہم کر لیتے تو بہت پہلے ہم اتنے اچھے ہو جاتے جتنے اچھے اب ہم ہو گئے ہیں. تو مجھے بہت مزہ آیا دونوں سیریز دیکھ کے.
سلیم خالق صاحب, دونوں سیریز پاکستان کی, جی دونوں سیریز نیوزی لینڈ آسٹریلیا کے خلاف کلین سویپ ٹی ٹوینٹی میں, ٹی ٹوینٹی میں جو پرفارمنس ہے وہ او ڈی آئی میں کیوں ریفلیکٹ نہیں ہوتی؟
دیکھیں ٹی ٹوینٹی میں ہماری ٹیم جو ہے اس کے جو پلیئر ہیں وہ سارے کافی عرصے سے ایک ساتھ کھیلتے چلے آ رہے ہیں. یہی بات کل شعیب ملک سے بھی مل جڑی تھی, انہوں نے بھی یہی بولا کہ دو سال سے تقریباً آپ کی ایک ہی ٹیم کھیل رہی ہے, بہت کم اس میں چینجز ہیں. تو ایک ساتھ لڑکے کھیل رہے ہیں, پرفارم کر رہے ہیں, اور اسی وجہ سے ورلڈ نمبر ون ہم لوگ بن گئے. رینکنگ کی بات کر رہا ہوں میں. ون ڈے میں ہمارے یہاں چینجز کافی ہوتی رہتی ہیں, جس کی وجہ سے اس طرح سے ہماری ٹیم نہیں بن سکی. لیکن اب آہستہ آہستہ ٹیم ہماری بننا شروع ہوئی ہے, ٹیسٹ میں بھی آپ نے دیکھا آسٹریلیا کو بھی ہرایا, تو لگ رہا ہے کہ مجھے ورلڈ کپ سے پہلے ایک اچھا ہمارا کمبینیشن بن جائے گا. اور انگلینڈ میں ہی ورلڈ کپ بھی ہونا ہے, انگلینڈ میں ہم نے چیمپئنز ٹرافی بھی جیتی تھی, اور یہ لڑکے جتنے ہمارے ہیں فہیم, شاداب, یہ سارے ایسے لڑکے جو وہاں پرفارم کر چکے ہیں, تو کنڈیشن سے سملر ہے. تو مجھے امید ہے کہ آگے جا کے ہماری ون ڈے میں بھی پرفارمنس اچھی ہوگی.
عمیر آپ کے خیال میں او ڈی آئی کی پرفارمنس کیسے بہتر ہو سکتی ہے؟ 15 رکنی اسکواڈ آپ کے سامنے ہے, کم و بیش یہی اسکواڈ مجھے لگتا ہے اس میں ایک دو تبدیلیاں ہی ہو سکتی ہیں جو ورلڈ کپ کے لیے ہوں گی. ممکن ہے کہ عباس ہوں اس کا حصہ ہونا چاہیے میری نظر میں, آپ اپنی رائے دیجیے گا.
دیکھیے چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم ٹی ٹوینٹی میں بہت زیادہ محنت کرتے ہیں, اور اس کی محنت کی وجہ یہ ہے کہ ٹی ٹوینٹی ہمارے جو ہے وہ ہم بچپن سے کھیلتے رہے آ رہے ہیں, دیکھتے رہے آ رہے ہیں. پاکستان نے دنیا انتقال میں دیکھی ہے, تو پلیئر سارے عادی ہو چکے ہیں اس کے, ان کو عادت بھی ہے کہ شارٹ پٹ بھی آتے ہیں کس طرح کرنے. لیکن ون ڈے کے اندر 50 اوورز میں جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا آپ کو مڈل اوورز کے اندر رسپانسبلی کھیلنا پڑتا ہے, سینسبلی کھیلنا پڑتا ہے, اور ہمارے نئے پلیئر بےچارے جو آگے سے پھنس جاتے ہیں. سینئرس اس میں جو ہے زیادہ اچھا پرفارم کرتے ہیں, لیکن وہی ہے کہ دوسری ٹیمیں بھی کھیل رہی ہوتی ہیں, تو آپ ایٹ پار نہیں ہوتے ہیں بعض اوقات. تو بس کوشش یہ کرنی ہے ان کو کہ ہمیں ایک ایسا کمبینیشن بنانا چاہیے, جو ابھی سلیم نے بات کی بالکل ٹھیک تھی کہ کمبینیشن اگر ایک ایسا ہوگا تو پھر وہ آپ کو ویکنیسز اور اسٹرینتھ اپنی پتہ ہوں گی. آپ کو یہ پتا ہوگا کہ کون سی ٹیم جو ہے اس کے اگینسٹ کس پلیئر کو نمبر 3 پہ بھیجنا ہے اور کس پلیئر کو نمبر 5 پہ بھیجنا ہے. کیونکہ ہم ابھی یہ ایک اسٹینڈرڈ فارمیٹ فالو کریں جو 1980 کی دہائی میں ہوتا تھا کہ یہ نمبر 3 پہ آئے گا اور کچھ بھی ہو جائے تو یہ نمبر 6 پہ آئے گا. کرکٹ اب بدل چکی ہے. اگر 1996 کے ورلڈ کپ میں شین وارن پنچ ہٹنگ کرنے نہ آتے تو آسٹریلیا نہیں جیتتا. تو ہماری یہی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہمیں اس قسم کے اسٹیپس لینے ہوں گے. سرفراز کو بھی تھوڑا سا اپنے آپ کو کول ڈاؤن کرنا ہوگا, وہ اتنا غصے میں بھرے رہتے ہیں نا, تو اس وجہ سے وہ
تو سلیم خالق ذرا سرفراز کی بات ہوئی تو آج میڈیا میں پھر اسپیکولیشنز تھیں چیئرمین کرکٹ بورڈ کے کسی بیان کے پس منظر میں کہ پتہ نہیں ہم فیصلہ کریں گے کہ ورلڈ کپ میں کیپٹن کون ہوگا. اس سے پہلے محسن حسن خان کا بھی یہ بیان آیا تھا, کیا کہیں گے؟
یہ بہت ہی احمقانہ باتیں ہو رہی ہیں اس طرح کی. جب ایک چیئرمین خود انسرٹینٹی پھیلا رہا ہے دوسروں کو ہم کیا کہیں. بھائی آپ کیپٹن ہے, جیت رہے, اچھا پرفارم کر رہی ہے ٹیم, بنا دے کپتان اس کو. اگر چلیں آپ ٹھیک ہے سرفراز کو ہٹا بھی دیں گے کپتان کی, چلیں ساؤتھ افریقہ میں ریزلٹ اچھے نہیں آئے آپ نے ہٹا دیا, کس کو لے کر آئیں گے کپتان؟ کوئی آپ نے کسی کو گروم کیا سرفراز کے علاوہ؟ کیا کسی نئے کو لے کر آئیں گے؟ ہار گئے تو اس کے بعد پھر آپ یہی بولیں گے کہ جی نیا تھا, تجربہ نہیں تھا. اس لیے تو آپ کیپٹنسی میں آپ کے پاس اتنے سارے آپشنز ہیں نہیں. پھر دوسری آپ نے جو بات جس طرح محسن خان کی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, کرکٹ کمیٹی بنی اس کے ایک رکن محسن حسن خان کہہ رہے ہیں کہ جی سرفراز کو جو ہے وہ ٹیسٹ میں کپتانی جو ہے چھوڑ دینی چاہیے. اسی کرکٹ کمیٹی کے ایک اور رکن مرزول حق نے آج بیان دیا ہے کہ سرفراز بہت اچھی کپتانی کر رہا ہے, اس کو ٹیسٹ میں کپتانی
کرنے چاہیے. لیکن ان کا مشاورتی رول ہے, پر دیکھنا ہے. آخری ہمارے پاس ایک منٹ, عمیر سرفراز کیپٹنسی آپ کی رائے؟
देखिए सरफराज को आज ही अनाउंस कर देना चाहिए कि ये कैप्टन होगा 2019 के वर्ल्ड कप के लिए और बाकी सबके जाके इनके मुंह चुप हो जाए। प्रॉब्लम सबसे बड़ी है जितनी हम उतनी बड़ी बातें, हर आदमी पर माइक आता है वो अपनी राय जरूर देता है। अब चेयरमैन साहब को भी क्या जरूरत पड़ी थी कहने की हमने वो नहीं किया, वो भी ड्यूरिंग इतनी इंपॉर्टेंट सीरीज, अगर वो सीरीज खत्म हो चुकी होती है, सीरीज शुरू ना होती, सरफराज फॉर्म में ना होता या हार रहे होते तो समझ भी आता था, वो जीत रहे हैं अभी टेस्ट में 90 उन्होंने बनाए हैं, वो क्या भाई समझ नहीं। हमें तो या तो एम्बागो लगा देना चाहिए, सबकी पोल्टी बंद कर देनी चाहिए।
जी सलीम 10 सेकंड, बिल्कुल 20 सेकंड।
जी मैं ये बताना चाह रहा था कि 2015 में एग्जैक्टली यही सिचुएशन थी, उस वक्त भी यही हो रहा था कैप्टन कौन होगा कैप्टन कौन होगा, और फिर कुछ दिन पहले कप्तान अनाउंस हुआ था और टीम की परफॉर्मेंस आपको अभी भी याद होगी क्या होगी। अभी फिर हम लोग उसी तरफ जा रहे हैं जैसे अभी उमर ने कहा कि बिल्कुल अनाउंस कर देना चाहिए फौरन की जी कप्तान सरफराज होंगे हमारे, उसके बाद देखें यही टीम जीतती आ रही है और इंशाल्लाह परफॉर्मेंस अच्छी भी रह सकती है।
बहुत शुक्रिया सलीम खालिक, आप हमारे साथ थे। उमर अलवी आपके भी हम ममनून हैं कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। سامعین پروگرام جہاں رنگ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، پروڈیوسر تھے اسور امام اور اسد حسن کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
آج یعنی 5 نومبر سے ایران کے خلاف نئی امریکی پابندیاں نافذ العمل ہو چکی ہیں۔ وہ ممالک جو ایران سے تیل درآمد کریں گے وہ بھی امریکی پابندیوں کی زد میں آئیں گے۔ مغربی ممالک کہاں تک امریکہ کی اس پالیسی کو سپورٹ کرتے ہیں؟ امریکہ کی ایران سے متعلق یہ پالیسی کامیاب ہوگی؟ اور اس پالیسی کے ایران کی معیشت اور عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں پر کیا اثرات ہوں گے؟ یہ جاننے کی کوشش کی ہے ہم نے اس رپورٹ میں۔ ایران میں پاکستان کے سابق سفیر مشتاق مہر کہتے ہیں کہ نئی امریکی پابندیوں کے منفی اثرات ایران کی معیشت پر کم لیکن ان کے سیاسی منظرنامے پر زیادہ پڑ سکتے ہیں۔
چونکہ 8 ملکوں کو تو انہوں نے ایگزمپشن دی ہے اور ساتھ ارد گرد ملک ہیں جیسے پاکستان ہے، یمن ہے، بڑی حد تک ترکی ہے، وہ کسی نہ کسی طریقے سے سستا ایرانی پیٹرول جو ہے وہ حاصل کر لیتے ہیں، تو اس کا اکنامک امپیکٹ خاص نہیں ہوگا۔ میرا اپنا خیال یہ کہ ان کا جو آبجیکٹو ہے وہ پولیٹیکل ویکننگ ہے، تو اس کا اکنامک امپیکٹ مجھے نظر نہیں آتا لیکن پولیٹیکل افیکٹ ضرور ہوگا۔
دوسری جانب یہاں واشنگٹن ڈی سی میں مقیم ڈاکٹر زبیر اقبال کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کے اعلان کے بعد سے ایران کی تیل کی برآمدات 2.5 ملین سے گھٹ کر 1.5 ملین بیرل رہ گئی ہے، تاہم وہ کہتے ہیں کہ ان پابندیوں سے ایران کی جوہری ہتھیاروں یا خطے سے متعلق پالیسیوں پر کچھ زیادہ اثر نہیں پڑے گا۔
ایران اس قسم کا ملک نہیں ہے، وہاں کی جو قوم ہے وہ ایسی ہے کہ اگر ان کے اوپر مشکل پڑتی ہے تو وہ اور سخت ہو جاتے ہیں، تو ایسی کنڈیشن میں یہ پالیسی جو اختیار کی گئی ہے اس کے نقصانات زیادہ ہیں، ان کے مثبت اثرات کم ہیں۔ اور یہ سب سے بہت اہم رکھنے والی بات یہ ہے کہ اگر یہ پالیسی فیل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟
پالیسی 100% ناکام تو نہیں رہتی، اس لیے کہ امریکہ ایک بہت بڑا ملک ہے اور ایک سپر پاور ہے اور اس کی بہت سے ٹینٹیکلز ہیں، بہت سی اور بھی پالیسیز ہیں، ٹیکنالوجی جیسے ہے، وہ نیوکلیئر پروگرام اگر ایران نے پرسو کرنا ہے تو اس میں امریکن کنسنٹ ہونا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ امریکن کمپنیز ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ضرور ان کی مدد کرتی ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں آئسولیٹ ہو جاتے ہیں جو کہ ایرانی نہیں ہونا چاہتے۔
ڈاکٹر زبیر اقبال کہتے ہیں کہ اگر سعودی عرب نے اپنی تیل کی پیداوار میں اضافہ نہ کیا تو عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا۔ لندن میں مقیم عالمی امور کے ماہر منظر وسیم کہتے ہیں کہ مغربی ممالک میں امریکہ کی ان نئی پابندیوں سے متعلق ملا جلا رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکی پابندیوں سے بچنے کے لیے مغربی ممالک میں کئی کمپنیاں ایران کے ساتھ تیل سے متعلق معاہدے منسوخ کر چکی ہیں، جبکہ بعض مغربی ممالک ایران کے ساتھ تجارت کے لیے متبادل راستے تلاش کر رہے ہیں۔
उनको बेल आउट करने की कोशिश की है जिस हद तक वो कर सकते हैं विद इन लॉ के जो जो अमेरिका ने रूल्स बनाए हैं, और इसी तरीके से उन्होंने डील भी वो शायद यूरोप के अंदर ही करेंगे ईरान के साथ, लेकिन जो ऑयल शायद इतना वो ना खरीदे लेकिन और चीजों के सिलसिले में वो कंपनसेट करेंगे जहां से ईरान जो भी एक्सपोर्ट कर सकता है। लेकिन इंटरनली भी काफी इंस्टेबिलिटी है, जिस तरह के जर्मनी के इलेक्शन के बाद एंगेला मर्कल भी जो है अब कह सकते हैं कि वो लेम डक की सिचुएशन में हो जाएंगे अगले एक डेढ़ साल के बाद, तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहेंगी। जो अगर राइट विंगर्स आते हैं तो वो ज्यादातर उनका जो टिल्ट है वो डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज हैं उनको फॉलो करते हैं वो ज्यादा।
भारत ईरान से खाम तेल खरीदने वाला दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है, लेकिन नई दिल्ली से तजज़ियाकार सतीश मिश्रा कहते हैं कि भारत उन 8 ममालिक में शामिल है जिनको अमरीका की जानिब से इस्तिस्ना दिया गया है, लेकिन तेल दरामद करने की मिकदार के बारे में अभी हतमी फैसला होना बाकी है। ताहम वो कहते हैं कि ईरान से आने वाले तेल का भारतीय मईशत में अहम किरदार है, और अगर अमरीका की जानिब से ईरान पर दबाव में इजाफा होता है तो इससे दोनों ममालिक के ताल्लुक मुतासर होंगे।
भारत और अमरीका के संबंधों पर इसका गलत असर पड़ेगा। दूसरी बात यह है, ईरान का तेल एक अच्छा उम्दा तेल माना जाता है कि हमको और जगहों से तेल मंगवाना पड़ेगा, तो ये सारी तकलीफें जो होंगी क्योंकि हमारी रिफाइनरीज ईरान के तेल को ज्यादा पसंद करती हैं, इन सब के मद्देनजर हिंदुस्तान का जो रूलिंग क्लास है या अपोजिशन में जो लोग हैं वो इस बात से खुश हैं या इसको सपोर्ट कर रहे हैं।
ज़राए अब्लाग के मुताबिक सदर ट्रंप के ईरान के खिलाफ नई पाबंदियों के ऐलान के बाद से मशरिक़ी वुस्ता में तेल पैदा करने वाले तीसरे बड़े मुल्क यानी ईरान की तेल की बरामदात में 37% कमी वाकई हो चुकी है। शहनाज़ नफीस, उर्दू वीओए, वॉशिंगटन।